بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. متفق عليه. وقال في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في حديث آخر: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج حج کے فضائل اور مسائل کا بیان ہوگا. بے شک وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہی ہے، مگر حج کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ مقبول حج کب ہوتا ہے؟ مقبول حج کے ہونے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ حج فرض کب ہوتا ہے؟ اور حج فرض کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر یا تو وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا مال کی محبت میں مغلوب ہونے کی وجہ سے حج فرض کی سعادت سے محروم ہے. پہلے جو آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ سن لو. الحج اشہر معلومات، اللہ پاک فرما رہے ہیں حج کے متعین مہینے ہیں. مطلب آپ جس مہینے میں چاہیں حج کر لیں، نہیں ہو سکتا. رمضان اگرچہ بہت عظمت و برکت والا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں کوئی حج کرنے جائے، حج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے جو مہینے متعین ہیں اسی میں آپ حج کریں گے تو حج ادا ہوگا. تو ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے متعین مہینے ہیں کیا کیا ہیں؟ شوال, ذیقعدہ اور ذیلحجہ کی 10 تاریخ. گویا 3 مہینے یہ حج کے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ صاحب حج تو اصل میں جو ہوتا ہے وہ ذیلحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے, اور وہ بھی اصل میں ذیلحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کی حاضری کا نام حج ہے. تو یہ شوال کہاں سے حج کا مہینہ ہوا؟ شوال میں تو حج ہوتا نہیں. جی ہاں, آپ اگر قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے, مسائل کی ڈیٹیل میں اور تفصیل میں جائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. حج کا مہینہ شوال سے ہی شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی حج کا آغاز کرنا چاہے شوال کے مہینے سے ہی تو کر سکتا ہے. اگر کوئی حج کے عمل کی ابتدا کرنا چاہے شوال سے ہی تو جائز ہے, کر سکتا ہے. اور حج کے عمل کی ابتدا کون سے عمل سے ہوتی؟ احرام. سب سے پہلے حاجی کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے. اور یہ بھی سن لو, احرام یہ کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. حاجی جو 2 چادریں پہنتا ہے اس 2 چادروں کے کپڑے کا نام احرام نہیں ہے. اصل میں احرام حج کی نیت اور تلبیہ, یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. لہذا اگر سلے ہوئے کپڑے میں بھی کسی نے نیت کر کے لبیک پڑھ لیا تو وہ محرم ہو گیا, حج کی پابندی شروع ہو گئی. اب اس کے ذمہ ضروری ہے جلدی سے سلے ہوئے کپڑے اتارے. پھر احرام شروع, محرم ہو جانے کے بعد کتنے گھنٹے تک آدمی سلا ہوا کپڑا پہنا رہے تو دم آ جائے گا, کتنے گھنٹے پہنے رہے تو دم نہیں آئے گا, اس میں بھی ڈیٹیل ہے تفصیل. میرے بھائیو, حج کے مسائل نماز سے بھی زیادہ باریک, مگر افسوس لوگ یوں فارم بھر دیتے ہیں, یوں وہاں سے منظوری آ جاتی ہے اور یوں چلے جاتے ہیں, حج کے موٹے موٹے مسائل بھی نہیں سیکھتے اور وہاں جا کے ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ دم پہ دم, دم پہ دم آتا. نماز میں اگر آپ کا واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو آپ سجدے 100 کر لیں گے, نماز ہو جائے گی. لیکن حج میں ایسا نہیں ہے. حج کے بہت سے واجبات ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ سے بھولے سے بھی چھوٹ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے. تو حج کے متعین مہینے ہیں شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ. آپ سمجھ گئے کہ شوال حج کا مہینہ کیسے ہوا؟ کہ ابھی شوال کے مہینے سے ہی کوئی احرام باندھنا چاہے تو جائز ہے, اس کی پابندیاں نبھانی پڑیں گی. ہاں, شوال کے مہینے سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ جائز ہی نہیں. لہذا حج کے متعین مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوال, ذیقعدہ, ذیلحج, شوال سے ہی کوئی حج کے عمل کا آغاز کرنا چاہے, احرام باندھنا چاہے تو جائز ہے. وہ جب سے باندھ لے گا اس کی پابندی اس کو کرنی پڑے. پھر آگے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج, ان مہینوں میں جس نے حج کا احرام باندھ لیا اب اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ فرمایا فلا رفسا, اب عورت کے ساتھ, عورت اگرچہ اسی کی عورت ہے, وہ ان کی منکوہ ہے, اس کے لیے حلال ہے, مگر اب احرام باندھ لینے کے بعد اپنی بیوی سے بھی بے حیائی کی باتیں کرنا یہ اس کے لیے ناجائز ہے. احرام کا معاملہ ایسے ہی جیسے آپ نماز میں تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر آپ جب تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ لیا تو اس تکبیر کہنے کے بعد ہی بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے پہلے حلال تھیں اب حرام ہو گئی. مثلا تکبیر تحریمہ سے پہلے بات چیت کرنا آپ کے لیے حلال تھا, حرام ہو گئے. تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ کے لیے کھانا پینا حلال تھا, اب حرام ہو گیا. اسی طریقے سے احرام باندھ لینے سے, یعنی احرام کی نیت اور تلبیہ کر لینے کے بعد جیسی آپ محرم ہو گئے اب حج کی ساری پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں. بیوی آپ کی ہے لیکن اس سے صحبت تو بہت دور کی بات ہے, کھل کے بے حیائی کی بات کرنا یہ بھی جائز ہے. اسی کو فرمائے فلا رفس. پھر آگے فرمائے ولا فسوق. فسوق کے اصل معنی خروج کے, خروج کہتے ہیں نکلنا. فسوق کے معنی یہاں پر دائرے شریعت سے باہر نکلنا، یعنی اب آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ کو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو بالکل آپ کے لیے جائز نہیں. پھر آگے فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں تو جھگڑا ہی نہیں، یہ جھگڑا یہ بھی اسی میں فسوق میں داخل تھا، لیکن الگ سے جھگڑے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سفر حج میں جھگڑے کے مواقع بہت پیش آتے ہیں. دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں، الگ الگ معاشرے کے، الگ الگ مزاج کے، آپ نے خاص معاشرے میں اپنی زندگی گزاری ہے، اب یہاں سے ایک ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں کہ ہر جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے، الگ الگ مزاج کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا، تو آپ کے مزاج کے مخالف بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو ہو سکتا ہے آپ جھگڑا کرنے لگے. تو کہا جھگڑے کے مواقع پیش آئیں گے، مگر آپ کو جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا اب غزو الرجال الی اللہ علد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض و بدترین وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو حق پر ہے وہ بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے جو جھگڑے کو چھوڑ دے گا اسے جنت کے بیچ و بیچ محل ملے گا، پھر جو نا حق ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے. تو فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں تو جھگڑا ہی نہیں. پھر آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی خیر کا کام کریں گے سفر حج میں اللہ سب جانتے ہیں، آپ کو اس کا بدلہ دیں گے. پھر آگے فرمایا وتزودوا، اور سفر میں جا رہے ہو تو سامان سفر تو لے لو. بہت سے لوگ سفر میں جاتے ہیں تو سفر کی جو ضروریات ہے وہ نہیں لیتے، بولے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، اور جب پریشانی آتی تو ان سے مانگ رہے ان سے مانگ رہے، خود بھی پریشان اور دوسروں کو پریشان کر. تو فرمایا نہیں، سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر لے لو، اور بہترین سامان سفر تقویٰ ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرنا، مانگنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہترین زیادہ سفر. پھر آگے فرمایا واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی کامل تقویٰ اختیار کرو. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو. کیا مطلب؟ اگر تقوی اختیار نہیں کر رہے ہو تو عقل نہیں ہے. عقل ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے. یہ تو میں نے آیت کا خلاصہ مختصر تر پیش کیا. پھر میں نے حدیث پڑھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا اور صرف اللہ کی رضا کی. ہاں حج میں اگر نیت آپ نے فاسد کر لی، کاہے کے لیے جا رہے؟ تاکہ آنے کے بعد الحاج موٹے حرفوں سے آپ کے ساتھ لکھا جائے، تو آپ ریاکار ہیں، دکھاوا کرنے، آپ کا حج قبول نہیں. آپ حج کریں صرف اللہ کی رضا کی. پھر آگے فلم یرفس ولم یفسق، اور حج میں آپ نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو اس حج پر یہ بشارت ہے رجع کیوم ولدت امو، اب آپ حج سے واپس آئیں گے اس حال میں آئیں گے جیسے آج ہی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو. دوسری حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ حج جو قبول ہو جائے تو حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی اس کی جنت پکی. میرے بھائیوں حج پر اتنی بشارتیں ہیں، اتنی خوشخبریاں ہیں، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرواوے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافعہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ، کہا اگر حاجی سے ملاقات ہو جائے تو سلام کر لو، مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرا لو. کیوں؟ وہ بخشا بخشایا آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما دے. سوچو حاجی کا کتنا بڑا مقام. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرماتے تھے کہ حاجی حج کرنے کے بعد جب آتا ہے تو حج میں حاجی لوگ کب تک واپس آتے ہیں بولو؟ آج کل تو 10 محرم تک واپس آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے محرم سفر ربیع الاول کی 20 تاریخ تک یہ ڈگری اس کو حاصل رہتی ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرے گا اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں حاجی کا کتنا بڑا مقام. مگر یہ اسی حاجی کے لیے بشارت ہے جس نے ایسا حج کیا ہو جو قبول ہو جائے. اب یہ معلوم کرو کہ حج قبول کیسے ہوتا ہے. علماء نے سب ڈیٹیل بتا دی کہ حج ایسے حاجی کا قبول ہوتا ہے جو اپنے حج میں کوئی گناہ نہ کرے, توبہ کر کے جائے, استغفار کر کے جائے, اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو حق ادا کر کے جائے, حلال مال سے حج کرے, اور حج سے آنے کے بعد اس کی زندگی میں چینجنگ و تبدیلی آ جائے, اس کی دینی زندگی میں ترقی ہو جائے, وہ حج میں جانے سے پہلے دینی جس مقام پر تھا اس سے آگے بڑھ جائے, یہ سب علامتیں ہیں کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اب اس کی روشنی میں اس وقت آپ امت کا جائزہ لیں گے, امت کے اعمال کو اور احوال کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اکثر لوگوں کا حج قبول ہی نہیں. آج بیچارہ حاجی, بہت سارے حاجی اپنے حج کی جو شروعات کرتے ہیں وہ گناہ سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ جب حاجی لوگ پہنچیں گے احرام کی حالت میں باقاعدہ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچوا رہے. ہم نے حج کے مسائل پر بہت کتاب پڑھی مگر کسی مسئلے کی کتاب میں ہمیں آج تک نہیں ملا کہ حج کے آداب میں سے, حج کے فرائض میں سے اور حج کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ صاحب جانے سے پہلے وہ یادگار کے طور پر اپنا فوٹو کھچا لیا. کہیں نہیں ملا مجھے. بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تو تصویر کھینچنے والوں کو. جب عام مسلمانوں کو تصویر کھینچانا حرام ہے تو حاجی تصویر کھینچائے اور احرام کی حالت میں کھینچائے تو وہ کتنا بڑا پاپی اور مجرم ہے بتاؤ. آج بہت بڑا طبقہ حاجیوں کا اپنے حج کی شروعاتی حرام کام سے کرتا ہے. اور کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ حاجی کو جب رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرتے وقت ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں. ہم نے حج پر بہت کتابیں پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی پوری ڈیٹیل پڑھی, مگر کوئی حدیث ایسی نہیں ملی کہ اللہ کے رسول جب حج میں نکلے تھے تو صحابہ نے حضور کے گلے میں ہار بھی ڈالا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان اللہ نے بھیجا ہی نہیں, حضور سے افضل اور بڑا محترم کوئی آیا ہی نہیں. تو جب حضور کے گلے میں ہار نہیں ڈالا گیا تو آپ اپنے حاجی کے گلے میں ہار ڈال کے اپنے پیسے کا اسراف کر رہے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں, اور سامنے والے کو بھی گنہگار کر, کیونکہ سامنے والا اس عمل پر راضی ہے, وہ شوق سے ڈلوا رہا ہے, وہ بھی گناہ میں شریک. تیسرا حرام کام بہت سے حاجی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ جب جاتے ہیں تو ان کو ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے, چلو بھائی اگر حج میں جانے والا حاجی بیچارہ کمزور ہے, بڈھا ہے, اس کو پہنچانے کے لیے اس کے بچے چلے گئے, بھائی چلے گئے, تو کچھ حرج نہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کل حاجیوں کو ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے بھابھیاں جاتی ہیں, اور وہ بھابھی جن سے پردہ فرض ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھابھی جب ایئرپورٹ پہنچانے جائے گی تو ایسا میک اپ کر کے سج دھج کے جائے گی جیسے آج اس کا نکاح, اور پھر راستے میں کتنی نمازیں قضا ہوتی. آپ غور کریں یہ کیا ہو رہا, 6-6 لاکھ روپے, 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور اپنے حج کے قبول ہونے کی انہیں کوئی فکر نہیں, حج کی شروعات حرام کاموں سے کر رہے ہیں. تو میں خالی اس کی تفصیل بتاؤں کہ آج حج میں کتنے منکرات داخل ہو چکے اور حج میں لوگوں نے کتنے گناہ داخل کر دیے, تو اسی میں کافی وقت چلا جائے گا. میں نے 2-3 سیمپل آپ کو دیے, اس لیے میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے آپ خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور اپنے حاجیوں کو بھی بچائیں تاکہ ان کا حج قبول ہو جائے. پھر آگے حج فرد کے مسائل, بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں, اور معلوم ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں. سنیے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس کا خلاصہ ہے کہ جس کے ذمے بھی اتنی گنجائش ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, اس کے مصاریف آسانی سے برداشت کر سکتا ہے, اسے صحت بھی حاصل ہے, وقت بھی ہے, اور اس درمیان میں اپنے بیوی بچوں کا خرچ بھی آسانی سے دے سکتا ہے, تو اب اس کے ذمے حج کرنا فرض ہے. اب اس پر حدیث سنو. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال. اللہ کے رسول ارشاد فرمانے کہ جس کو حج کی استطاعت تھی جا سکتا تھا, سواری کا بھی انتظام تھا, صحت کا بھی انتظام تھا, کوئی شرعی عذر نہیں تھا, اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا, تو کچھ حرج نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مرے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہو. اور ان کے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اور سخت ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کسی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا. اب یہ سب وعیدیں آپ ذہن میں رکھیں. اب آئیے حج فرض کی روشنی میں جائزہ لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہو کہ زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ دے اس سے حج کا انتظام ہو جائے, اور اس کے بعد بھی زمین اتنی بچی رہے کہ اس کی کاشت سے, اس کی پیداوار سے اس کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے, تو علماء نے فتویٰ دیا ہے ایسے شخص کی ذمہ لازم اور واجب ہے کہ وہ زمین کا وہ ایک ٹکڑا بیچ دے اور اس سے حج کا انتظام کرے. اگر وہ زمین کا وہ ٹکڑا بیچ کے حج میں نہیں جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. اور وہ ساری وعیدیں آپ دہرائیے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور تابعین علماء کی ایک جماعت سعید بن جبیر, ابراہیم نخعی, طاووس, حضرت مجاہد, تابعین علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گیا تو ہم تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھنے کو تیار. یہ بہت بڑے تابعین علماء کا یہ فیصلہ. اب دیکھیے آپ گاؤں کھیڑوں میں چلے جائیے, بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایکڑ کی ایکڑ زمین ہے اور روزانہ کی کوئی ایسی آمدنی نہیں, دکان نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اور پریشان حال بھی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم تو پریشان حال ہیں اور ہمارے پاس تو گزارے کا بھی پورا انتظام نہیں ہے, لہذا ہم بحث فرد نہیں. حالانکہ زمین کئی کئی ایکڑ ہے, کئی کئی بیگھہ زمین ہے, اس کا ایک ٹکڑا خالی وہ بیچ دے تو آرام سے حج کا بھی انتظام ہو جائے, اس کے بعد بھی اتنی زمین بچی رہے کہ اس کی کاشت کرے تو آرام سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے. مگر نہ وہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں, نہ زمین بیچتے ہیں, نہ حج کو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی محبت میں مغلوب ہے, آئے میری زمین بک گئی تو کیا ہوگا, پھر کہاں سے آئے گا. یہ ایک مسئلہ بتایا. دوسرا مسئلہ سنو. دوسرا مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے جو رہائشی ہے, بھلے بہت بڑا ہے, اس میں وہ رہتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا خالی مکان پڑا ہے, اس کو کرایے پہ بھی نہیں دیا, ایسی خالی ہے. وہ دوسرا جو ضرورت سے زائد خالی مکان ہے جس کو کرایے پہ بھی نہیں دیا ہے, وہ اگر ایسا ہے کہ اس کو بیچ کے اس کے حج کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ یہ دوسرا مکان بیچے اور حج کو جائے. اگر نہیں جائے گا تو گنہگار ہو. دو مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ, بہت سے لوگ آج ایسے ہیں کہ انہوں نے روپے پیسے کمائے اور اتنا ہو گیا ان کے پاس کہ وہ خود حج میں جا سکتے ہیں, حج فرض ہو, لیکن ان کی ذہنیت, ان کی سوچ یہ ہے کہ جب تک اپنے ابا کو حج نہیں کرا دیں ہم کیسے حج کریں. لیکن ابا کے لیے ابھی انتظام نہیں ہوا, لہذا اس انتظار میں وہ محنت کر رہے ہیں, کما رہے ہیں کہ ابا کا بھی انتظام ہو جائے جب ہم دونوں حج میں جائیں گے. یاد رکھیے, اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں, آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, اور اسی حالت میں اگر آپ مر گئے تو وہ ساری دھمکیاں آپ پر فٹ ہو سکتی ہیں کہ آپ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. ایک اور مسئلہ, بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اتنا کمایا کہ ان پر حج فرض ہو گیا, ان کا انتظام ہو گیا, لیکن بیوی کا انتظام نہیں ہوا, اور ان کو بیوی سے اتنی محبت ہے, تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے تو اپنی وزیر داخلہ کے ساتھ ہی جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے. لہذا اگر اس کے چکر میں وہ دیر کر رہے ہیں, تاخیر کر رہے ہیں, تو وہ گنہگار ہوں گے. اور اسی حالت میں اگر وہ مر گئے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جوان بچی اگر گھر میں ہے اور اتنے پیسے ہیں کہ اگر حج میں جائیں گے تو جوان بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے, تو یاد رکھو اس کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر حج کا زمانہ آ گیا اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج میں جا سکتے ہیں, تو جوان بچی کی شادی کی وجہ سے اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں, حج میں نہیں جا رہے ہیں, تو آپ گنہگار ہیں, اور آپ پر وہ ساری وعیدیں فٹ ہو سکتی ہیں جو بتائی گئی کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا. یہ میں نے حج فرض کے چند مسئلے بتائے میرے بھائی, آج اس کی روشنی میں آپ جائزہ لے لیجئے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے ان پر حج فرض ہو چکا ہے, مگر یا تو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا مال کی محبت میں اندھے ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ حج فرض میں تاخیر کر رہے ہیں اور گنہگار. اب آگے چلیے, آج ہم نے آپ کے سامنے سب ساری اتنی وعیدیں سنا دی کہ حج میں یہ منکرات ہیں. اس کے علاوہ حج مقبول کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جو بھی حج کرے وہ مسائل کے مطابق کرے. کیا مطلب؟ حج میں جن جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے بچائے. مثلا حج کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے, حج کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننے منع ہے. بہت سارے حاجی جاتے ہیں اور یہ موٹے موٹے مسئلے بھی سیکھ کے نہیں جاتے, اور وہاں کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں. میں دو تین مسئلے کا سیمپل آپ کو بتاؤں. دیکھیے حاجی صاحب لوگ جب فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو جب کھانے کا ٹرے ان کے سامنے آتا ہے تو اسی ٹرے کے اندر ایک خوشبودار ٹشو پیپر ہوتا ہے, وہ پورا خوشبو میں ڈبایا رہتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ کھانے کے بعد اس سے اچھی طرح ہاتھ منہ پوچھ لیں اور مہک جائیں. حاجی بیچارے کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا, اور وہ کھانے کے بعد وہ ٹشو پیپر جو خوشبو میں ڈوبا رہتا ہے اس سے اچھی طرح ہاتھ منہ صاف کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس نے ایسا کر لیا, اگرچہ انجانے میں کیا, اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, تو بھی اس پر دم آ جائے گا. دوسرا مسئلہ جس میں بہت لوگ مبتلا ہیں نہیں جانتے, احرام کی حالت میں حاجی کے لیے جب وہ حاجی طواف کرے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ حجر اسود کو اگر موقع لگے تو بوسہ دے, نہیں استلام کرے. مگر آج کل بہت سے لوگ حجر اسود پر جا کے یوں عطر کی باٹلے بہا دیتے ہیں, عطر کی شیشیاں بالکل بہا دیتے ہیں حجر اسود پر. یاد رکھو یہ احرام کی حالت میں حاجی نے اگر اسی حالت میں حجر اسود کا بوسہ دے لیا اور خوب خوشبو لگ گئی, تر ہو گئے اس کے ہاتھ منہ, تو اس پر بھی دم آ جائے گا. لہذا احرام کی حالت میں, ایسی حالت میں جبکہ حجر اسود پر خوب خوشبو لگی ہو, حاجی کو اس میں بوسہ دینے سے اور استلام کرنے سے یعنی ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے, دور سے اشارے سے اپنا کام چلائے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ غسل کرتے وقت شیمپو لگانا بہت ضروری سمجھتے ہیں, بڑا اہتمام کرتے ہیں. شیمپو کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے نہایت تیز ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں جو شخص شیمپو کا استعمال کر لے گا اس پر بھی دم آ جائے گا. اس لیے میرے بھائی جو لوگ حج میں جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ حج کے مسائل کو سیکھ کر جائیں, اور حج کے مسائل بہت باریک ہیں, وہ جلدی قابو میں نہیں آتے. ہمارے یہاں مہاراشٹر میں بعض جگہ حجاج کی کلاس لگتی ہے 6-6 مہینہ پہلے سے. 6 مہینہ پہلے سے حاجیوں کو بلا کے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو حج میں یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ ممنوعات ہے, ان کے کرنے سے دم آ جائے گا, یہ مکروہ, ایک ایک چیز ان کو بتائی جاتی. لہذا جو اپنے حج کو قبول کروانا چاہے اسے چاہیے کہ حج میں جانے سے پہلے ایک تو اچھی طرح مسائل کو سیکھے. میں آپ کو دو ابھی میں نے ایک سیمپل بتائے, ایک دو سیمپل اور بتاتا ہوں. دیکھیے ایک ہے حج میں خوشبو لگانا, اس کا مسئلہ الگ ہے, اور ایک ہے حج کے حال احرام کی حالت میں سر ڈھاک لینا یا سلے ہوئے کپڑے پہن لینا, اس کا مسئلہ الگ. اب سنو خوشبو لگانے کا مسئلہ کیا ہے. احرام کی حالت میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے دونوں کے لیے خوشبو لگانا منع. پھر احرام کی حالت میں کسی نے خوشبو لگا لیا تو اب کیا آئے گا, دم آئے گا کہ صدقہ آئے گا؟ بعض شکلوں میں دم دینا پڑتا ہے, بعض شکلوں میں صدقہ دینا پڑتا ہے. دم کب دینا پڑتا ہے؟ شریعت نے کچھ اعضاء کو بڑا عضو مانا ہے, اگر بڑے عضو پر کسی نے خوشبو لگا لی تو چاہے تھوڑی بھی خوشبو لگائی اور لگانے کے بعد فوراً دھل دیا, فوراً صاف کر دیا, تو بھی اس پر دم آ جائے گا. مثلاً بڑے عضو میں سر داخل ہے, چہرہ داخل ہے، ران داخل ہے، ہتھیلی داخل ہے، بازو داخل ہے، کلائی داخل ہے، یہ سب اعضاء کو شریعت نے بڑے اعضاء میں شمار کیا ہے، لہذا ان اعضاء پر اگر کسی نے تھوڑی بھی خوشبو لگائی اور لگانے کے بعد فوراً دھل دیا، صاف کر دیا، تو بھی اس پر دم آ جائے. اور کچھ اعضاء کو شریعت نے چھوٹے اعضاء مانے ہیں، مثلاً یہ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، انگلی ہے، مونچھ ہے، اس کو شریعت نے چھوٹے اعضاء مانے، لہذا اگر احرام کی حالت میں ان پر کسی نے خوشبو لگا لی تو اگر وہ زیادہ خوشبو ہے تب تو دم آئے گا، اور تھوڑی خوشبو لگائی ہے تو دم دینا نہیں پڑے گا، صرف صدقہ دینے سے کام چل جائے. بخلاف سلے ہوئے کپڑے پہننا یا سر اور چہرہ ڈھانکنا، ایک آدمی نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لیا یا سر اور چہرہ ڈھانک لیا، منع ہے. اب کتنی دیر ڈھاکا تو دم آئے گا، اس کا قانون یہ 12 گھنٹے. اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد آپ نے سر ڈھانک لیا یا سلے ہوئے کپڑے اس حالت میں پہنے رہے تو آپ پر دم آ جائے گا، اور 12 گھنٹے سے کم آپ نے پہنا ہے اور 1 گھنٹے سے زائد، تو آپ کو صدقہ دینے سے کام چل جائے گا. اور 1 گھنٹے سے بھی کم کیا ہے تو صدقہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس 2 مٹھی گیہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر یا اس کی قیمت خیرات کر. یہ میں نے تھوڑے سے سیمپل آپ کو بتائے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حج کے مسائل کتنے باریک ہیں اور ہمارے حاجی کتنا جانتے ہیں. پھر حج کی حالت میں تقوی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشورہ دیتے تھے کہ حج میں جانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی آنکھ کی اصلاح کرے، زبان کی اصلاح کرے، کان کی اصلاح کرے، دل کی اصلاح کرے، پھر حج میں جائے تو وہ اس کا حج بڑی آسانی سے قبول ہو. آج ہماری آنکھ کو غلط دیکھنے کی عادت، زبان کو فالتو بولنے کی عادت، کان کو حرام سننے کی عادت، اور اسی حالت میں صاحب احرام باندھ کے چلے جاتے. احرام کی حالت میں کتنے حاجی فلائٹ میں باقاعدہ وہ کان میں لگا کے گانا سنتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کا حج سے کیا تعلق. ارے بھائی، حج تو ایسا سفر ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہو گئی، تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہوں گی وہ احرام کی حالت میں کس درجہ حرام ہو جائے. کتنے حاجی احرام کی حالت میں وہ ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھتے رہتے، بے پردہ پھرتی ہیں عورتیں، ان کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، لذت حاصل کرتے، اب آپ بتائیے کتنا بڑا گناہ کرتے، پھر ان کا حج کیسے قبول ہوگا. لہذا جو بھی حج میں جائے ان کے لیے چاہیے کہ حج میں جانے سے پہلے مسائل سیکھے. کتنے حاجی سفر حج میں جاتے ہیں، جاتے ہوئے بھی ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں اور آتے ہوئے بھی نماز قضا ہوتی ہے. اور حدیث حضرت شیخ نے نقل کی ہے کہ جو 1 وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، جس کو بھی حج کی بشارتیں اور انعامات لینے ہیں، اسے چاہیے ایک تو حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ کرے، دوسرے حج میں جانے سے پہلے مسائل کو سیکھنے کا اہتمام کرے، اور تیسرے تقوی والا حج کرے، آنکھ کو متقی بنا لے، زبان کو متقی بنا لے، کان کو متقی بنا لے. اب یہ سب کی روشنی میں سب سن کے آپ سوچ رہے ہوں گے، مولانا صاحب آپ نے تو اتنا سارا بتا دیا کہ اب اس زمانے میں تو حج میں جانے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، لہذا کسی کو حج میں جانا نہیں دینا چاہیے. نہیں بھائی، حج میں جاؤ، مگر روتے رہو، معافی مانگتے رہو اور حج میں جاؤ. اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہیں، ان کی دینے کی شانیں عجیب ہیں، کبھی ڈائریکٹ نوازتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ عطا فرماتے ہیں. اس پر واقعہ سن لو. علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مینا کی رات میں جب سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، سبز کپڑے پہنے ہوئے. اس میں سے ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو اسی دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگ حج میں آئے. اچھا، پھر وہ فرشتہ پوچھ رہا، اچھا بتاؤ اس میں سے کتنے کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرا جواب دے رہا ہے کہ خالی اس میں سے 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا، 6 لاکھ میں سے 6 آدمی. اب وہ حضرت علی بن موفق کہتے ہیں کہ گھبرا کے میری نیند کھل گئی اور میں اپنے بارے میں فکر مند ہونے لگا کہ یا اللہ میرا بھی حج قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ 6 میں میں داخل ہوں یا نہیں. کہتے ہیں بہت ٹینشن میں، غم میں، صدمے میں رہا، اور پھر عرفات سے واپسی ہوئی، جب مزدلفہ میں رات کو سویا پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی 2 فرشتے آسمان سے اترے. پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کی، کہا بھائی کیا رہا؟ کا اصل میں قبول تو 6 ہی آدمی کا ہوا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور کرم کی نظر فرمائی اور فرمایا بھائی وہ جو 6 کا قبول ہوا ہے ان میں سے 1-1 کے طفیل میں بقیہ 1-1 لاکھ کا بھی قبول کر لو.
اس لیے اصل تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ حج کو سیکھ کے جاؤ، تقوی کی مشق کر کے جاؤ، سنت کے مطابق حج کرو، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو اور یہ امید رکھو کہ اللہ کسی کے طفیل میں تمہارا بھی حج قبول کر لیں گے۔ بس وقت ختم ہونا، جلدی سے ایک دعا آپ کو بتا دوں کہ آپ حاجی جب یوں کہے یا کوئی بھی آدمی آپ سے یوں کہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو آپ اسے کیا دعا دیں؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ارید سفرن فزودنی، یا رسول اللہ میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے توشہ سفر دے دیجئے، میں سفر میں توشہ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ان کو، توشہ کے طور پر حضور نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا زودک اللہ التقویٰ، اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو بس تقویٰ کی توفیق دے۔ اتنی زبردست چیز حضور نے دے دی ہے میرے بھائیوں، اگر کسی کو سفر میں تقویٰ کی توفیق ہو گئی تو قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے سب کام، جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سب کام کو آسان کرتا ہے۔ آپ حاجی کو کیا دعا دیتے ہیں؟ کہ اللہ آپ کے حج کے آسان فرمائے، مگر اس دعا کی وجہ سے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا حج آسان ہو، لیکن اگر حاجی نے تقویٰ اختیار کر لیا تو قرآن کا وعدہ ہے اللہ اس کے حج کو بھی اور ہر ہر عمل کو آسان فرمائے۔ تو پہلی دعا حضور نے دی زودک اللہ التقویٰ، اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقویٰ کی توفیق دے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ دے دیجئے، اور کچھ بڑھائیے۔ پھر حضور نے دوسری دعا دی وغفر ذنبک، اچھا بھائی تقویٰ کی تم نے کوشش کی تھی، اس کے باوجود بھی انسان ہو، کچھ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تو حضور نے دوسری دعا دی وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ پھر صحابی نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اور کچھ عنایت فرمائیے، اور بڑھا دیے۔ پھر حضور نے تیسری دعا دی واخلف نفقتک، کہ آپ نے سفر میں جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یہ تینوں دعائیں آپ لوگ یاد کر لیجئے، اور جب آپ کا کوئی حاجی حج میں جائے اس کو بھی، یا کوئی بھی مسافر سفر میں جائے، آپ اس کو یہ دعا دیں گے اور وہ قبول ہو جائے گی، تو اس کا سفر آسان بھی ہوگا اور تقویٰ والا سفر ہوگا۔ بولو بس کروں، عمل کرو گے؟ اور کچھ بتا دوں؟ ایک اور خزانہ ذہن میں آ رہا ہے، جلدی سے بتا دیتا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے منقول ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں یہ چار کلمات کو صرف ایک ایک مرتبہ کہہ لیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، یعنی جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ کل چار کلمات ہیں، میں کہلوا دیتا ہوں، جلدی سے کہہ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دوسرا کلمہ۔ تیسرا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بس یہ چار کلمے ایسے عظیم الشان ہیں، اتنا زبردست یہ خزانہ ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے منقول ہے، من قالها فی مرضہ ثم مات لم تطعمه النار، اگر کسی نے اپنی بیماری میں کہہ لیا اور مر گیا۔ میرے بھائیو، آج ہم کیسے پتہ لگائیں ہماری یہ بیماری آخری بیماری؟ اس لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس نیت سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے ہم سوئیں تو سوئے رہ جائیں اور اس کلمے کی پڑھنے کی برکت سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔